تناظر میں لیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں مبینہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک خاتون سمیت 6 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار کی بھی ہلاکت ہوئی ہے۔ امریکہ میں سمندری طوفانوں پر نظر رکھنے والے ادارے نیشنل ہریکین سینٹر کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان فلوریڈا سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اب اس کی رفتار 170 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ برطانیہ کے اس آئل ٹینکر کے عملے کے 7 ارکان کو رہا کر دے گا جو ہرمز میں جولائی میں قبضے میں لیا گیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
آپ سن رہے ہیں WTR 770 AM ساؤتھ آواز براڈ کاسٹنگ سروس 24/7۔ ہماری ریڈیو اور ٹی وی کی سروس کے لیے وزٹ کیجیے eawaz.com یا ڈاؤن لوڈ کیجیے فری eawaz آفیشیل ایپ۔ eawaz ٹی وی کو آپ تمام IPTV باکسز پر دیکھ سکتے ہیں اور اب eawaz ٹی وی روکو ایپ پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی روکو ایپ اپنے اسمارٹ ٹی وی میں ڈاؤن لوڈ کیجیے بالکل فری۔
Are you self-employed and having trouble getting a mortgage? Bank declined your mortgage? Are you in high interest credit card debts? Is your bad credit stopping you to get mortgage? Do you need emergency mortgage? Only one answer for all these questions. Call Harry Sorn, principal broker of Majestic Mortgage.
For Majestic service, call Majestic Mortgage. Your best interest is guaranteed. 647-228-1000.
روجر کی بیسٹ پرائز اور پروموشن کے لیے کانٹیکٹ کریں وقار خان جو روجر کی امپلائی ہیں اور 13 سال سے زیادہ تجربہ۔ روجر کی 3 سروسز کا بنڈل آفر جس میں ٹی وی ود ایچ ڈی ریسیور، ہائی سپیڈ انٹرنیٹ، وائرلیس وائی فائی ماڈم، فون کال ود لوکل کالنگ، لانگ ڈسٹینس بھی موجود جس میں انلمیٹڈ یو ایس کینیڈا کالنگ اور پاکستان کے 930 منٹ۔ ٹی وی، فون، انٹرنیٹ اور روجر کی لیٹسٹ ہوم سیکیورٹی ڈیلز کے لیے رابطہ کریں وقار خان 6478648000 6478648000۔
ایشین فوڈ سینٹر 9057931338۔ آپ کے کچن کی تمام ضروریات ایک ہی چھت تلے۔ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز، گروسریز اینڈ سٹیبلز، بریڈ، ڈیری اینڈ ایگ، بیوریج اینڈ کنفیکشنری، برانڈیڈ فوڈ، پرسنل کیئر اینڈ ہاؤس ہولڈ، سویٹس اینڈ سموسہز۔ Order now for in-store free pickup 9057931338. Home delivery is also available. Asian Food Center 9057931338. Asian Food Center.
گھر لینا ہو یا پھر لسٹ کرنا ہو، عارف مظفر کو کال کرو۔
انویسٹمنٹ کرنے کا گھر ہو ارادہ،
عارف مظفر کو کال کرو۔
برسوں سے جانا پہچانا قابل اعتماد نام ریئل اسٹیٹ کی کسی بھی ضرورت کے لیے کال کیجیے 6478986245 6478982 سٹی اسکیپ ریئل اسٹیٹ کی۔
کہیں مارگیج نہیں مل رہی، جھٹ پٹ مارگیج دلا کے ساری مشکل کر دیں گے آسان۔ 11 سال سے زیادہ تجربہ اور ایک بھروسہ مند نام۔ ہر قسم کی ریزیڈینشیل یا کمرشل مارگیج کے لیے مارگیج الائنس کی جیسمین پرمار سے رابطہ کریں۔ ری فائنینسنگ آپشنز، رینیول آپشنز، مارگیج ڈیفیکلٹیز، ڈاؤن پیمنٹ ایشوز، سیلف امپلائڈ، پرائیویٹ فنڈز، سیکنڈ مارگیج کے لیے کانٹیکٹ کریں موسٹ ٹرسٹ وردی جیسمین پرمار سے۔ نمبر ٹو کال 6479235659 6479235659۔ لائسنس نمبر 10530۔
کا انتظام تو بہت ہی زبردست ہے اور مینیو بھی کمال کا ہے، بنایا بھی کتنا لذیذ ہے۔
یہ سب کمال ہے کرنانا ہٹ کا۔ دعوت ہو تو کچن بہت خوب کرتے ہیں، اور اگر ویسے باہر کھانا کھانے کا دل چاہے تو سمجھو ہر عمر کی پسند کرنانا ہٹ پر موجود۔ اور ہاں ایک اور بات، اس کھانے کے بعد گارنٹی نو ہارٹ برن۔
کرنانا ہٹ کا مجھے بھی نمبر دیں، ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی مہمان آتا ہی رہتا ہے۔
کرنانا ہٹ مسز ساگا میں، بس کال کر لیجیے 9054058383 4058383۔
Dreams helped make my wedding perfect. I had exactly what I wanted and they made it possible.
جی ہاں، یہ ہے ڈریم کنونشن سینٹر جن کے پاس ہے 3 شاندار بال رومز، 50 سے لے کے 1300 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، ہائی کوالٹی انٹرنیشنل کوزین، اسٹیٹ آف دی آرٹ آڈیو ویژولز، ایونٹ کوآرڈینیشن، ہائیلی ٹرینڈ اسٹاف۔ خاص دن کو بنائیں یادگار ڈریم کنونشن سینٹر کے ساتھ۔ آن لائن بکنگ یا پھر آ جائیں ڈریم کنونشن سینٹر 75 Hedgedale Road برامپٹن 9054515100 9054515100۔
trusted name in legal services. Muhammad Atiq Malik, barrister and solicitor, provide legal services in civil litigation, personal injury, immigration appeal, wills, real estate, divorce, and child custody matters. For free consultation, call 647-726-1949. 647-726-1949.
Malik Law Office, serving from two locations, 1825 Markham Road, Unit 205, Toronto, and 7900 Horontario Street, Unit 507, Brampton. For more information, visit maliklawoffice.ca.
Malik Law Office is your office.
Koi mange meetha, koi kahe namki. Ek baat to pakki hai, ke sab hai iske shauki.
राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी कि मजा आ जाए।
ये है राजधानी।
मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
हैदराबादियों के बनाए हुए असली हैदराबादी खाने एट बेग्स ग्रिल।
जिसके खाने पे आ गया दिल, बेग्स ग्रिल, दैट टेस्ट दैट थ्रिल्स, बेग्स ग्रिल।
खुद के पीसे हुए खालिस मसालों से बने लजीज हैदराबादी खाने एट बेग्स ग्रिल, लुक में चिकन 65 और हैदराबादी बिरयानी का तो हेड ऑफिस।
धूम मचाती खाना हैदराबादी, बेग्स ग्रिल,
24 Kennedy Road in Brampton, 905-230-3243.
कंप्लीट होम फर्नीचर एम्प्लायंसेज की शानदार ग्रैंड ओपनिंग के बाद अभी भी उनके नो टैक्स इवेंट का फायदा उठा सकते हैं। घर के तमाम फर्नीचर और अप्लायंसेज के लिए लेटेस्ट स्टाइल्स, कलर्स, फैब्रिक और मटेरियल्स, मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कंटेम्पररी फर्नीचर। तो याद रहे एक ही नाम, कंप्लीट होम फर्नीचर एंड अप्लायंसेज। और हाँ, आपके घर की मुनासिबत से फर्नीचर की खरीदारी में नो कॉस्ट फ्री एडवाइस। तो आइए 547 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट इन ब्रैम्पटन, 905-244-6663, 905-244-4063।
नाज़रीन, प्रोग्राम कल्चरल शॉक के साथ राशिद हसन हाजिर है। आज 9 मुहर्रम सन 1440 सन हिजरी। मुहर्रम अल हराम में बचपन से हम ये देखते चले आए, बात होती है वाक़े करबला पे, फलसफे शहादत पे, वाक़ियात पे। मौके की मुनासिबत से आज हमने ज़हमत दी अपने मेहमान को, जनाब मुज्तबा भट्टी साहब को, और इस पर हम आज इसको समराइज करेंगे, इस वाक्य को, और इसकी जो हैसियत क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, फलसफा शहादत क्या है, वाक़यात किस तरह से शुरू हुए और यहाँ तक कैसे पहुँचे, हम इसका अहाता करेंगे। इसके सियासी और माशरती और बहुत सारे जो पहलू हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मुज्तबा भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम राशिद साहब।
सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मैंने आपके गुज़श्ता साल आपके जो रेडियो पे प्रोग्राम हुए थे वो मैंने सुने थे और वो मेरे जहन में थे, उससे मुझे भी इस वाक़े को समझने में बड़ी मदद मिली। तो आज हमने नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए और उनकी मालूमात में इजाफे के लिए हमने ये चाहा कि हम इस पर बात करें, और आज हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चार सेगमेंट्स हैं हमारे, इसके हर पहलू को इख्तसार के साथ ज़रा डिस्क्राइब कीजिए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलात वस्सलाम अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ راشد صاحب، آپ نے میری حوصلہ افزائی بھی کی اور آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس بہت بڑے واقعے پر اپنے سمجھ کے مطابق کچھ آپ سے گفتگو کر سکوں، یا اپنے ناظرین کو ہم اس کے صحیح پرسپیکٹو میں ایک گفتگو کے انداز میں ان کو یہ واقعہ بیان کریں کہ یہ کس طرح سے ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ مسلمین، میں نے جو لفظ استعمال کیا اس کو ذرا غور فرمائیے گا، میں کہہ رہا ہوں تاریخ مسلمین پر یہ ایک بہت بہت کالا سیاہ دھبا ہے یہ واقعہ. میں نے تاریخ مسلمین اس لیے کہا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک تاریخ کو انہوں نے کہا ہے تاریخ اسلام، اور اس کا جو پیریڈ ہے وہ لیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے خلفائے راشدین تک، اس کو انہوں نے تاریخ اسلام کہا. ان اے ٹرو سینس اسلام کی تاریخ یہ ہے. اس کے بعد خلفائے راشدین کے بعد جو نیچے پھر یہ، تو یہ تاریخ مسلمین کہا کہ اسلام کی تاریخ، اسلام کی تاریخ وہ، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. تو یہ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر یہ ایک بہت سیاہ دھبا میں نے اس لیے کہا. لیکن اس واقعے کی کا ذکر صرف ان دس دنوں کے اندر نہیں ہے، جو یہ محرم الحرام کے یہ دس دن آتے ہیں یکم محرم سے دس محرم تک، کہ انہی دنوں کے اندر چونکہ یہ واقعے کی ایک سیکوینس ہے یا ایک کنٹینیوٹی ہے، تو اس واسطے یہ کہتے ہیں کہ یہ دس دن جو محرم حرام کے ہیں تو انہی میں اس واقعے کو زیادہ تر کیا جاتا ہے. لیکن اس واقعے کی میری نظر میں تین جہتیں ہیں، تھری ڈائمنشنز. پہلی، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق ہے سماجیات سے، سوشل ایکٹیویٹیز یا جو ایک ہمارا سوشل سیٹ اپ ہوتا ہے. دوسری اس واقعے کی جہت ہے سیاسیات، وہ جیسے ہم آپ بات بڑھائیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی. اور تیسری اس کی جہت میری نظر میں ہے روحانیات. تو یہ اس کو، میں اس واقعے کو ان تین ڈائمنشن سے کوشش کروں گا کہ اپنے ناظرین کو یا آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. سماجیات، میں نے جب یہ کہا تو سماجیات سے متعلق یہ بات ہے کہ قریش جو کہ مکہ کے ارد گرد آباد تھے، ان کی جو بہت پہلے کی ابتدا ہوئی ہے خاندان کی، تو ان میں ایک بہت پہلے فہر نام کے نام سے ایک شخص تھے، ان کو قریش کہا جاتا تھا. تو ان کی جیسے نیچے اولادیں آتی گئیں تو وہ قریش کے نام سے مشہور تھی. ان کی اولادوں میں ایک شخص آئے، ان کا نام تھا مناف. ان کے دو بیٹے ہوئے، ہاشم اور ابد شمس. اب یہ دو بھائی ہیں، ہاشم کی اولاد میں سے نیچے ان کے پیدا ہوئے عبد المطلب، ان کا نام ویسے اصل نام شیبہ تھا لیکن لقب جو ان کا مشہور ہو گیا وہ عبد المطلب کے نام سے تھا. حالانکہ عبد المطلب ایک مطلب جو تھے وہ ہاشم کے بھائی تھے، ان کو ان کی وجہ سے شیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب لقب پڑ گیا. ادھر ابد شمس کی اولاد میں پیدا ہوا امیہ. اب یہ دو خاندان یہاں سے ڈیولپ ہوئے، ہاشم اور امیہ. اب آپ دیکھیں کہ سماجیات جو میں کہہ رہا ہوں تو یہ ایک ریلیشن شپ ہے اور بلڈ ریلیشن شپ میں چل رہے ہیں، جیسے ہمارے ہوتے ہیں چچا چچا کے بھائی، اس طرح سے جو کلوز ریلیشن شپ، تو یہ کلوز ریلیشن شپ چل رہی ہے. امیہ سے نیچے اس کا بیٹا حرب آ گئے, عبد المطلب کے نیچے ان کے 10 بیٹے آ گئے, ان کے بعد عبداللہ آ گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں, اور ان کے ایک بھائی ابو طالب, یہ اس خاندان ہاشم میں آ گئے. ان کے بیٹے جو تھے یہ امیہ سے نیچے حرب, اور حرب کے بیٹے ابو سفیان, اور ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ. تو میں نے اب آپ کو یہ سماجیات سمجھا دی کہ یہ دو خاندان ہیں آپس میں, اوپر سے چلے اور یہ ان کا آپس میں ملاپ ہے. تا وقت یہ اکٹھے رہتے ہیں, مکہ کے ارد گرد رہ رہے ہیں سارے. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے خاندان بنی ہاشم کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرما دیے, اور وہ اعزاز اس خاندان کے لیے بہت بڑا ہو گیا کہ نبی ان کے خاندان میں آ گیا. لیکن وہ ہاشم خاندان جو تھا وہ پہلے سے بھی اطراف و اکناف میں مشہور تھا, بوجہ کہ وہ جو وہاں پہ حجاج آتے تھے مکہ مکرمہ کے حج کرنے کے لیے, تو وہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا ہاشم کا خاندان, ان کو پانی پلاتے, ان کی رکھوالی کرتے, ان کے کھان تام کا بندوبست کرتے تھے. تو اس وجہ سے جو یہ لوگ جب واپس اپنے اپنے علاقوں میں جاتے تو اس خاندان کی وہ تعریف کرتے تھے. تو خاندان بنو ہاشم معزز پہلے سے تھا, اور نبوت کا اعزاز اس کے اوپر اور بڑھ گیا. اب بنو امیہ کے پاس یہ تھا, یہ اپنے انہوں نے وہاں کے سسٹم میں ایک ڈیولپ کیا ہوتا ہے کہ کون سا خاندان کس یا قبیلہ کون کون سے ہمارے معاملات کو دیکھا کرے گا. تو ان کے پاس تھا سپہ سالاری اور سفارتکاری, یہ بنو امیہ تھے, یہ معاملات ان کے چلتے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور معاملات چڑھے تو ان کی آپس میں چشمک شروع ہوگی. پہلے سے خاندانی یہ دیکھیں, یہ انسانی فطرت ہے کہ خاندان کے اندر معاملات چلتے ہی رہتے ہیں, پلس مائنس اختلاف کے, مخالفت کے, رشک و حسد کے, یہ معاملات ہر خاندان میں ہوتے ہیں.
بالکل صحیح.
تو وہاں پہ وہ یہ بھی تھی, لیکن یہ جو چشمک ہے یہ اس وقت اور بڑھ گئی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دینی شروع کی اسلام کی. تو اس خاندان نے اس اعزاز کو برداشت نہیں کر سکے, مخالفت شروع ہوگی, اور باقی قبائل بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جو ارد گرد کے تھے. تو وہ ایک چونکہ یہ سپہ سالاری, تو یہ ان کا ایک سماجی سیٹ اپ تھا یہاں سے. اب اس سماجی سیٹ اپ کو لے کے آگے ہی یہ سارے معاملات چلیں گے. اب آپ اس کو سارے کو دیکھتے جائیے کہ یہ سماجیات کیسے پلے کرے گی, اور یہ سماجیات جو ہے نا وہ سیاسیات میں کیسے کنورٹ ہوئی ہے. یہ واقعہ صرف میں نے آپ سے ابتدان کہا کہ یہ 10 دنوں کا واقعہ نہیں ہے. جیسے ہی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ معاملات چلے, تو یہاں سے نکل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق, ان کی اجازت کے مطابق جب ہجرت کی مدینہ منورہ میں, تو اب قریش نے ڈائریکٹ آپس میں یہ جو مخالفت تھی یہ جنگ کی صورت اختیار کر گئی. اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2 ہجری میں جنگ بدر ہو گئی, پھر 1.5 سال کے بعد پھر جنگ احد ہو گئی, پھر 5 ہجری میں جنگ خندق ہو گئی. تو یہ واقعات تو ہم نے کتابوں میں عام پڑھے ہیں, لیکن کبھی بھی ہم نے اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھا کہ کربلا واقعی جو واقعہ ہوا ہے کیا اس کے پیچھے یہ بھی بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے. ہم اس سارے بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھتے, وہ صرف انہی دنوں کے واقعات کو ہی ہم لے کر اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زندگی مبارک کے اندر مکہ فتح ہو گیا. مکہ جب فتح ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے چچا آئے عباس, اور ابو سفیان کو ساتھ لے کر آئے. ابو سفیان مکہ میں تھا اور حضرت عباس بھی مکہ میں تھے, وہ ان کو لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان کے خیمہ میں. پہلے اس کو باہر بٹھایا اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ میں ابو سفیان کو لایا ہوں, وہ آپ کو ایک بات کہ وہ ایمان لانا چاہتا ہے اب آپ پر, لیکن آپ ان خاندان کی سائیکی کو سمجھتے ہیں اور ہم بحیثیت قریش بحیثیت ہاشم ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ جاہ پرست ہیں, آپ اس کو کسی نہ کسی طرح سے اکاموڈیٹ کریں تاکہ اس کے اندر وہ جو حب جاہ ہے وہ ہٹ نہ ہو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی بات تسلیم کر لی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے ابو سفیان, تو ابو سفیان نے آ کر اپنے ایمان کا ارادہ کیا میں ایمان لاتا ہوں, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ ہر وہ شخص جو امن کا خواہش مند ہے اگر وہ ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا تو اس کو پناہ ہے, اس کو امن, ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. تو اس کے لیے ایک یہ اعزاز تھا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز بخش دیا. پھر اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں جو مراعات مانگی ابو سفیان, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. اس موقع پر امیر معاویہ بھی مسلمان ہوئے, اولاد بھی, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو بھی اکاموڈیٹ کیا اور اس اکاموڈیشن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کاتب, لکھنا پڑھنا جانتے تھے ابن رماویہ, تو ان کو انہوں نے اپنا کاتب وحی بنا دیا. کاتب وحی اور صحابہ بھی تھے, لیکن میں نے صرف یہ بتایا کہ ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسوسیشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں صرف 2 یا 2.5 سال رہی ہوگی امیر معاویہ, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز دیا تھا, اگر وہ موجود ہوتے تو وحی آتی تھی ان کو لکھوا دیتے تھے. تو یہ امیر معاویہ کا یہاں تک, تو یہ میں نے آپ کو بتایا, یہ ایک ان کا. حضرت ابو طالب کی اولاد میں سے حضرت علی, ان کے 4 بیٹے تھے, یہ تیسرے بیٹے جو تھے وہ حضرت علی تھے. یہ ساری سماجیات میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی ہے کہ یہ ساری سماجیات پھر نیچے چلے گی ہم واقعے تک پہنچنے سے پہلے.
چلیے اس کے بعد ہم حضرت علی سے جو کہانی شروع ہوتی ہے, واقعات جو شروع ہوتے ہیں اسے ہم پھر ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے, ایک وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اتنی تسلسل کے ساتھ مجتبیٰ بھٹی صاحب واقعات بیان کر رہے ہیں کہ میں ان کو بالکل انٹرپٹ نہیں کرتا اور بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں. اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایک عام آدمی, جس طرح مجھے بھی اس پچھلے سال سے سمجھنے کا بڑے اچھی طرح موقع ملا, تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ واقعات کس طریقے سے شروع ہوئے, قبائلی جو ایک سیٹ اپ تھا وہ کیا تھا, ان کی آپس میں رشتہ داری کیا تھی, اور پھر واقعات آخر میں جا کے واقعہ کربلا تک کیسے پہنچے. ایک وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کلچرل شاک, دوسرا سیگمنٹ. مجتبیٰ بھٹی صاحب نے پہلے سیگمنٹ میں بیان کیا کہ جو قبائلی سیٹ اپ تھا مکہ کا وہ کیا تھا, اور اس میں جو ہے کس طریقے سے جو ہے اختلافات شروع ہوئے یا کھینچا تانی شروع ہوئی رسول پاک کی نبوت کے اعلان کے بعد, اور پھر فتح مکہ کے وقت ان میں آپس میں جو صلح تھی وہ ہو گئی, اور ابو سفیان اور امیر معاویہ جو تھے وہ بھی اس کے بعد رسول پاک کی جو کے ساتھ شامل ہو گئے اس کارواں میں. جی بٹی صاحب, اس کے بعد پھر حالات کس طرف گئے؟
اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو اب خلافت ارسپیکٹو, میں کسی اور کنٹروورسی میں کسی اور بات کے, میں نے صرف آپ کو اس کی سیاسیات سمجھانی ہے اور کوئی اس میں زیادہ وہ نہیں, تو خلافت ابو بکر صدیق کے پاس آئی اور اس کے بعد یہ خلافت آگے چلے گی حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر نے جو اسلام کا ریاستی سیٹ اپ تھا اس کو اسٹیبلش کیا. ایک بات یاد رکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ریاست کا باقاعدہ نظام نہیں تھا, اسٹیبلشڈ ریاست نہیں تھی, لیکن چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ بحیثیت نبی بحیثیت رسول وہ اس علاقے کے بڑے اور ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا, وہ جب بھی کسی کو خط لکھتے تھے تو وہ اپنی طرف سے لکھتے تھے کہ میں محمد رسول اللہ کی طرف سے آتا ہے خط. وہ یہ نہیں لکھتے کہ میں اسٹیٹ کا مالک ہوں, ٹھیک ہے نا جی, وہ بحثیت ہے. لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس خلافت آئی تو اس وقت ایک اس کا جو ہے نا سیٹ اپ وہ مورز وجود میں آیا, لیکن اس کے جو خد و خال ہیں وہ اس طرح سے سیٹ نہیں ہو سکے, کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کے وقت میں بھی مسائل رہے, تو ان کو بھی جنگیں لڑنی پڑی, جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے ان سے, جو منکرین زکات تھے ان کے ساتھ بھی ان کو جنگ لڑنا پڑی. تو وہ جو 2.5 سال کا عرصہ ہے وہ بھی ہیپ ہیزرڈ رہا, کو باقاعدہ نہیں. لیکن چونکہ حضرت عمر کے وقت میں ان کو ایک بہت لمبا پیریڈ ملا, 10-10.5 سال کی ان کی حکومت رہی, تو انہوں نے ایک باقاعدہ ریاست مدینہ کا پورا نظام بنایا, ہر اس میں ادارے بنائے, اسٹیٹ کے ادارے جیسے ہوتے ہیں, جیسے آج کل ہمارے اسٹیٹس کے ادارے ہوتے ہیں اسی طرح سے انہوں نے, اور بہت سارے انہوں نے اصلاحات کی چیزوں کے اندر. یہ علیحدہ ٹاپک ہے, ہم اس کے اندر نہیں جاتے, لیکن صرف میں آپ کو بتاؤں اس وقت ایک باقاعدہ نظام تیار ہو گیا, اور ان کا ایک دبدبہ ہوتا تھا, اور انہوں نے انتظامی طور پہ مدینہ کو بہت زیادہ اسٹرانگلی ہولڈ کیا تھا, اور فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں ایران ان کے دور میں فتح ہوا, مصر ان کے دور میں فتح ہوا, روم ان کے دور میں فتح ہوا. تو یہ اتنی بہت بڑی سلطنت جو مدینہ کا چھوٹے سے ایریا سے, وہ اب مطلب کہ بڑے آزموں پہ پھیلنے لگی, بہت بڑی ہے تمہیں. لیکن جب تک وہ رہے تو ان کا کنٹرول جیسے مدینہ میں ہوتا تھا ویسے ہی وہ اپنے عمال اپنے گورنرس کے ذریعے وہاں پہ بھی ان کا کنٹرول اسی طرح سے ہوتا تھا جیسے وہ مدینہ میں, اور اگر کوئی شکایت ہوتی تو وہ حج کے موقع پر شکایت سنتے تھے. انہی کے دور میں امیر معاویہ یہ گورنر تھے شام کے ایریے میں, لیکن امیر معاویہ حضرت عمر سے تھر تھر کانپتے تھے, ان کو بلاتے تھے وہاں پہ جب حج کے اوپر تو ان کی شکایت ہوتی تو وہ تھر تھر کانپتے تھے. یہ دبدبہ ان کا تھا, لیکن ڈانٹ ڈپٹ نہیں, ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ چیزیں جو اصول کی ہیں وہ اصول کے مطابق ہونی چاہیے, اس کے اندر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنے مرضی کے مطابق کوئی ادھر ادھر کر لیں. تو یہ یہاں تک جو سسٹم رہا ریاست کا وہ بڑا مضبوط رہا. اب ان کے بعد جو خلافت ہے وہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئی. حضرت عثمان غنی بہت متقی اور پرہیزگار طبیعت کے تھے, اور وہ بہت پرہیزگار مطلب ہے کہ عبادت گزار, بڑے حلیم طبیعت میں نرم. جب ان کے پاس خلافت آئی تو ابتدائی 5 سال کے اندر, ان کی ابتدائی 5 سال کے اندر وہ ادارے ویسے ہی کام کرتے رہے جیسے حضرت عمر کے دور میں کام کرتے رہے تھے, لیکن اس کے بعد یہ معاملات انتظامی جو گورننس ہے وہ ڈیٹیروڈیٹ ہونے لگی, تو وہ گورننس جو ہے نا وہ بیڈ گورننس کی طرف چلی گئی. اب اس کے اندر کیا ہوا, گورننس کیوں بیڈ ہونے لگی, حضرت عثمان غنی اب ہیں اموی, یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے, جو میں نے آپ کو پہلے سماجیات بتائی ہے نا, اب سماجیات یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں. یہ اموی خاندان سے ہیں, جو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا
جی,
امیر معاویہ والا, یہ اس خاندان میں سے ہے. جو پہلے 2 خلیفہ تھے وہ بنو ہاشم نہیں تھے, تھے قریش کے, لیکن وہ بنو تیم سے یا بنو عدی سے یا بنو مخزوم سے, ان قبائل سے تھے جو چھوٹے قبائل تھے, ان کی چشمک نہیں تھی. لیکن اب یہ بنو امیہ ہے, اور اس کے مقابل ادھر بیٹھے ہیں بنو ہاشم,
ٹھیک,
جو خاندان نبوت ہیں, ٹھیک ہے جی. جب ان کی باری آئی تو اس کے اندر ان کے خاندانی اختلافات تو تھے, اس اختلاف کو ہوا دینے کے لیے ایک اور کریکٹر اس میں شامل ہوا ہے, وہ کریکٹر ہے عبداللہ بن سبا کا. عبداللہ بن سبا یہ ایک یہودی تھا یمن کے علاقے کا, اسلام لے آیا, لیکن یہ اسلام پہلے لایا ہوا تھا, لیکن ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے دور میں اس کی باتیں نہیں پنپ سکی. اگرچہ وہ اپنے خیالات کا اظہار ہلکے پھلکے کرتا رہتا تھا, اس دور تک اس نے وہ کوئی باقاعدہ نظام سے کوئی سازشی تھیری پیش کر کے سامنے نہیں آیا. حضرت ابو بکر عثمان غنی کے دور میں اس شخص کو یہ موقع مل گیا کہ ان کی وہ جو گورننس تھی وہ ڈھیلی ہونے شروع ہوئی, اس نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ایک کہ جو خلافت ہے وہ بنو امیہ کا حق نہیں, وہ بنو ہاشم کا حق ہے یا اہل بیت کا حق ہے. اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پہ موجود ہیں.
ٹھیک
ٹھیک. اب اور یہ مدینہ سے نکل کر شام عراق ادھر کے لوگوں کے اندر یہ سارا کچھ کرتا رہا, اور حضرت عثمان کے وقت میں یہ مصر میں چلا گیا تھا اور اس نے وہاں پہ اپنا ایک حلقہ بنا دیا. اس نے پرہیزگاری اپنی شو کی کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں, بڑا متقی ہوں, لوگ اس کے گرد آتے اکٹھے ہوتے, اور اس نے اپنا حلقہ بنایا اور ان کو اس نے یہ تھیری پیش کر دی. اور پھر اس نے کہا یہ جو اموی ہیں عثمان غنی والے جو نوکری کر رہے ہیں, یہ جو حکومت چلا رہے ہیں, ان کا حق بھی نہیں ہے. اور دوسرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کزن, ان کا ایک کزن تھا اس کا نام تھا مروان بن حکم, اس کو اپنا پرنسپل سیکرٹری بنایا, جیسے میں پرنسپل سیکرٹری آج کے حساب سے کہہ رہا ہوں, لیکن وہ کرتا دھرتا ایسا تھا کہ اس کے پاس خلیفہ کی مہر بھی ہوتی تھی. اب اس نے چونکہ بیڈ گورننس یہاں سے شروع ہوگی, اقربا پروری, انہوں نے اموی لوگوں کو زیادہ اکوموڈیٹ کرنا شروع کر دیا, تو اس طرح سے ان کی گورننس جو ہے وہ لوز ہو گئی. تو سلسلہ یہ 33 ہجری میں یہ معاملات شروع ہو گئے کہ اب آوازیں اٹھنے لگیں کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ اقربا پرور ہو گیا ہے, اس کی گورننس اچھی نہیں ہے, وہ اپنے لوگوں کو کے ساتھ زیادہ تعاون کرتا ہے, دوسرے لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتا, ان کے اوپر ظلم کرتا ہے, ٹیکس بڑھاتا ہے. مطلب کہ اس طرح سے 8-10 قسم کے انہوں نے حضرت عثمان غنی پہ چارجز لگا دیے. اس نے 800 بندوں کا ایک قافلہ تیار کیا اور ان کو کہا کہ آپ جاؤ, خود بیٹھا رہا وہاں پہ مصر میں, ان کو قافلے کو بھیج دیا مدینہ منورہ کہ آپ جاؤ اور وہاں جا کر عثمان غنی کے کو یہ مطالبہ کرو کہ وہ اپنی خلافت سے دستبردار ہو جائے. اگر وہ یہ معاملہ مان لیتے ہیں مطالبہ آپ کا تو فابہا, ورنہ اگر آپ کو جنگ بھی کرنی پڑے, آپ کو اس کے لیے زور زبردستی بھی کرنی پڑے تو فورس بھی اپلائی کرو. وہ 800 آدمیوں کا جب وہاں پہ لوگ آ گئے مدینہ منورہ میں تو وہ ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا وہاں پہ. اور اس وقت جو کبار صحابہ تھے انہوں نے, اور حضرت علی بھی اس کے اندر شامل تھے ان صحابہ میں جنہوں نے ان کو جا کر سمجھایا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو, عثمان غنی نے کوئی اس طرح کی کسی کو فیور نہیں دی, اور حضرت عثمان غنی نے خود بھی اپنی ساری صفائیاں پیش کی. بہرحال ان صحابہ کے سمجھانے بجھانے پہ یہ 800 آدمی واپس چلے گئے. ابھی یہ واپس جا ہی رہے تھے تو وہ جو پرنسپل سیکرٹری ہے مروان بن حکم, اس نے ایک بندے کو اپنے قاصد کو بھیجا کہ گورنر مصر کو خط لکھا اس نے کہ یہ لوگ ہیں, یہ جیسے مصر میں واپس آئیں ان ساروں کو مار ڈالو, یہ باغی ہیں. وہ جو قاصد جا رہا تھا ہی واز انٹرسپٹڈ, وہ قافلے والوں نے اس کو انٹرسپٹ کر لیا, راستے میں روک لیا. جب اس کی تلاشی لی تو اس کو ان کو خط مل گیا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا ان کو مار ڈالو, انہوں نے خط پڑھا تو وہ واپس چلے آئے. وہ واپس آ گئے, انہوں نے کہا کہ یہ خط ہے, حضرت عثمان غنی کو خط دکھا دیا, یہ خط مروان بن حکم نے تمہارے لکھا ہے اور اس پہ تمہاری مہر بھی لگی ہوئی ہے. اس خط کا حضرت عثمان غنی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس نے مروان نے لکھ دیا ہے, اس نے اپنے طور پہ لکھ دیا تھا. اب معاملات سنبھل نہیں سکے, اب انہوں نے اس محل کا جو جس میں یہ گھر جو جگہ تھی جہاں پہ حضرت عثمان غنی رہتے تھے اس کا محاصرہ کر لیا, اور یہ تھے کہ پانی بھی بند کر دیا ان کا اور ان کے قتل کے در پہ ہو گئے. حضرت عثمان غنی اپنے چھت پر آئے, انہوں نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہو. اپنے سارے تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بتائے, اپنی ساری کی ساری سروسز, اپنی ساری خدمات جو اسلام کے لیے انہوں نے کی تھی وہ اب ٹس سے مس نہیں ہوئے. ان کا نہیں, اب ہم اس سے نہیں جاتے, ہماری کہانی اب ختم ہے, اب آپ کو ہم یا آپ دستبردار ہو جائے ہم آپ کو قتل کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ میں دستبردار تو نہیں ہوں گا, کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے, یہ خلافت کی, مجھے مارنا مار ڈالو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا سمجھایا, حضرت امام حسن حسین کو محل کے پہرے پہ لگوایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایسے کام نہ ہو. لیکن وہ اس وقت بھڑک چکے تھے, جیسے اب آپ کو پتہ ہے بلوہ ہو جائے یا جھگڑا ہو جائے تو پھر وہ معاملات اس طرح سے سنبھلتے نہیں ہیں. تو ان میں سے کچھ لوگ دیوار کے پیچھے سے, محل کے پیچھے کے راستے سے اندر چلے گئے, اور حضرت عثمان غنی جب تلاوت کر رہے تھے ان کو شہید کر دیا. ان کی بیوی آئیں ان کو چھڑانے کے لیے, انہوں کا ہاتھ, ان کی انگلیاں کٹ گئیں تلوار کے وار سے, شہید ہو گیا. ان کی جنازہ کی نماز اور پھر وہ ان کو, وہ ایک الگ سٹوری ہے کیا ہوئی. اب یہاں سے یہ جو بگاڑ شروع ہوا, اب یہی لوگ جو تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ معاملات خراب ہیں اور اتنے شورش برپا ہو گئی ہے, تو یہ نہ مانے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کو چھوڑ کے 2-3 کلومیٹر یا میل کے فاصلے پہ ایک باغ تھا وہاں چلے گئے. لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے پیچھے, اور ان کو مجبور کیا کہ آپ خلافت سنبھالیں. 3 دن تک مدینہ کے اندر خواری رہی, خون ریزی رہی, کوئی خلیفہ نہیں تھا. پھر جا کے حضرت علی کو جب انہوں نے خلیفہ کے لیے کہا کہ آپ خلیفہ بنے اور زبردستی ان سے منوایا, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مانے اور ان کے اوپر ان ساروں نے بھی بیعت کر لی اور اہل مدینہ نے بھی حضرت علی پہ بیعت کر لی کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں. اور پھر حضرت علی جب خلیفہ بنے پھر آگے انہوں نے جو اپنا کام پہلا آرڈر پاس کیا حضرت علی نے, پہلا آرڈر انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ کو خط لکھا کہ مجھے ہر ان لوگوں نے جنہوں نے ابو بکر صدیق کو, جنہوں نے عمر فاروق کو, جنہوں نے عثمان غنی کو خلیفہ بنایا ہے ان کی بیعت کی تھی, ان سب نے میری بیعت کر لی اور علل اعلان مجھے خلیفہ بنا دیا, اب میں خلیفہ وقت ہوں, تمہیں میری بیعت کرنی پڑے گی, اور اگر تم بیعت نہیں کرو گے تو پھر چونکہ اس کے تم سٹیٹ کے باغی ہو جائے گے, تو اس کے لیے اگر مجھے جنگ بھی کرنی پڑی تو میں جنگ کروں گا.
ٹھیک, اچھا بھٹی صاحب یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین یہ تاریخ کے واقعات ہیں اور بڑے تسلسل کے ساتھ بھٹی صاحب بیان کر رہے ہیں. اس اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کن حالات میں ہوئی اور کن حالات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ جو تھے وہ خلیفہ بنے. اگلے سیگمنٹ میں اس کے بعد کے حالات اور پھر وہ جو چپکلش شروع ہوئی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس پر بات کریں گے, اور پھر چوتھے سیگمنٹ میں واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین کی بات آئے گی. تو ایک وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کلچرل شوق. آج کا موضوع واقعہ کربلا, اس کا بیک گراؤنڈ فلسفہ شہادت. دو سیگمنٹس, بات یہاں تک پہنچی کہ رسول پاک فتح مکہ, ان کی نبوت کے واقعات فتح مکہ, اس کے بعد جو آپس میں تھوڑی بہت کھینچا تانی چلتی رہی, اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت کن حالات میں ہوئی, حضرت علی خلیفہ بنے اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو یہ دعوت دی کہ آپ بیعت کر لیں, کیونکہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پہلے تینوں خلیفہ خلفائے راشدین کو منتخب کیا تھا انہوں نے مجھے منتخب کیا ہے, لہٰذا اب بیعت کرنا آپ کا بنتا ہے. جی بھٹی صاحب, اس کے بعد پھر کیا ہوا؟
ہاں اب یہاں سے سیاسیات جو ہے نا وہ اپنے عروج پہ چل رہی ہے.
جی
اب آپ اس کو دیکھیں, امیر معاویہ نے اس خط کو اور وہ جو ان کا بندہ گیا تھا اس کو بٹھا دیا, اس کو جواب نہیں دیا اور ان کو یہ کہا کہ عثمان غنی کی جو وہاں پہ شہادت ہوئی ہے, چونکہ یہ عموی تھے تو اب انہوں نے عثمان غنی کی جو شہادت ہے یا قتل ہے اس کا قصاص کا دعویٰ شروع کر دیا, بیعت نہیں کی اور قصاص کا دعویٰ شروع کر دیا, اور وہاں سے مدینہ سے حضرت عثمان غنی کا کرتا جو کہ اس وقت انہوں نے پہنا ہوا تھا اور وہ اس کے اوپر خون وغیرہ لگا ہوا وہ منگا لیا, اور وہ جو ان کی بیوی تھی حضرت عثمان غنی کی نائلہ ان کا نام تھا ان کی انگلیاں کٹی ہوئی وہ منگوا لی کسی طریقے سے, تو اب یہ ان کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں بیعت کرنے سے پہلے عثمان غنی کے قصاص کا دعویٰ کرتا ہوں اور ہمیں ان کے قاتلین چاہیے جنہوں نے قتل کیا ہے, اور وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں حضرت علی کے. حضرت علی نے کہا یہ تمہارا دعویٰ اس وقت بنے گا تم بیعت کرو اور اپنا یہ دعویٰ ہمارے عدالت میں پیش کرو اور میں حق اور انصاف کے مطابق اس کا فیصلہ کروں گا. وہ اس بات پہ راضی نہیں امیر معاویہ, اور حضرت علی نے اس بات کو ان کی بغاوت کے اوپر محمول کیا کہ یہ انہوں نے بغاوت کر دی ہے, چونکہ خلیفہ کا حکم ان کے ماننا ان کے لیے واجب ہے. اب وہ خلیفہ ان کی وجہ سے نہیں بنے, وہ جن کی وجہ سے خلیفہ بنے انہوں نے اس کے اتمام حجت کر دیا تھا. اب امیر معاویہ نے اپنے ساتھ عمر بن العاص کو بھی ملا لیا, وہ بھی بنو امیہ سے ہی تھے لیکن ایک بہت مدبر شخص تھے اور اسلام کے دور میں بھی ان کی کافی خدمات رہی ہیں, صحابی بھی تھے وہ, لیکن انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیا اور وہ ان سے یہ سارے مشورے بھی لیتے تھے عمر بن العاص. anyway, اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے اس بات کے کہ بھی یہ بغاوت جو ہے نا اور نہ پھیلے, ان کا کلا کما ابھی کرنا چاہیے, تو فوج لے کر ان کے لیے بڑھ پڑے کہ ان سے جا کے بزور بازو ان سے بیعت لی جائے گی اور ان کو معزول کیا جائے گا. اب حضرت علی رضی اللہ ابھی چلے ہیں درمیان کے راستے میں ہیں, مکہ مکرمہ میں اس وقت حضرت عائشہ مقیم تھی, وہ حج کے ارادے سے گئی ہوئی تھی مکہ مکرمہ. عبداللہ بن زبیر, حضرت زبیر اور حضرت طلحہ یہ مکہ مدینہ سے مکہ کی طرف چلے گئے اس واقعے کے, عثمان کے واقعے کے بعد. حضرت عائشہ کو جا کر بتایا کہ مدینہ میں یہ معاملات ہو چکے ہیں, عثمان غنی کو ناحق قتل کر دیا گیا, مصر کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ کیا, حضرت علی اب خلیفہ بن گئے ہیں. حضرت علی نے امیر معاویہ کو دعوت دی اور امیر معاویہ نے اس کی ابھی بیعت نہیں کی, لیکن خون جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت حضرت علی کی انہوں نے بیعت کر لیا اور حضرت علی کے ساتھ ہیں وہ جو مصر سے آئے ہوئے تھے, اور ہم ان قاتلین سے جا کے ان کو بزور ان سے اپنا حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے. اب وہ اپنا مکہ سے روانہ ہو گئی اور راستے میں حضرت علی رضی اللہ کو پتہ لگا کہ حضرت عائشہ بھی اب ایک لشکر لے کر چل پڑی ہیں اور وہ بھی خون عثمان کا دعوے دار ہیں. حضرت وہ جب پہنچی حضرت علی نے جا کر پوچھا کہ بھی کس ارادے سے آئے ہیں، کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا ہم اس ارادے سے آئے ہیں کہ جو قاتلین عثمان ہیں ان کا ہمیں خون بہا ادا کیا جائے، ہم ان کے جو ہے نا اس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں. بہرحال حضرت علی حضرت عائشہ کی آپس میں بات چیت ہو گئی، معاملات جو ہے نا وہ سیٹل ہو گئے. صبح یہ تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے، اور وہاں پہ انہوں نے بندے مقرر کر دیے جو حضرت عائشہ کو واپس لے کے جائیں گے. اب اس رات میں جو وہ حاسدین جو مخالفین تھے انہوں نے کیا کیا کہ یہ تو معاملہ ختم ہو گیا، حضرت عائشہ کی بھی جنگ نہ ہوئی، ان کی بھی جنگ نہیں ہوئی. انہوں نے راتوں رات حضرت علی کے قافلے پر بھی حملہ کر دیا اور ادھر بھی حملہ کر دیا، دونوں فوجوں پہ. وہ جو آئے ہوئے تھے نا حضرت عثمان کو قتل کرنے، انہوں نے معاملات کو اور سنگین کر دیا، دونوں کو لڑا دیا. اب صبح اٹھے تو انہوں نے سمجھا کہ علی کی فوج نے حملہ کر دیا، انہوں نے سمجھا کہ عائشہ کی فوج نے حملہ کر دیا، اور وہ گھمسان کا رنگ پڑ گیا. بڑے صحابہ مارے گئے، طلحہ مارے گئے، زبیر مارے گئے، ادھر سے بڑے صحابہ مارے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عائشہ جس عہدے پر بیٹھی ہیں اوپر جس اونٹ کے اوپر، اس اونٹ کو کی ٹانگیں جا کر کاٹ دو. اس اونٹ کی آنکھ ٹانکیں کاٹی گئی، وہ نیچے بیٹھی، تب جا کے جنگ ٹھنڈی ہوئی. پھر حضرت علی نے جا کے ان کو معاملہ بتایا. انہوں نے کہا ہمارا تو نہیں ہے، آپ کی فوج نے حملہ کیا. انہوں نے کہا آپ کی فوج نے حملہ کیا. بہرحال معاملات کو سلجھا کے ان کو واپس کر دیا گیا. حضرت جنگ صفین کی طرف چلے گئے حضرت علی. اب جنگ صفین ہوئی حضرت ان کے ساتھ معاویہ کے ساتھ. اب ان کا کیا تھا، وہ جنگ ہار رہے تھے امیر معاویہ. وہ جو مدبر شخص تھا جس سے عمر بن العاص، انہوں نے ایک مشورہ دیا، انہوں نے کہا ایسا کرو، یہ قرآنوں کو، قرآن جو ہے اس کو صرف اس میں نیزے پہ اٹھاؤ اور اس کے اوپر سفید کپڑے باندھو جو امن کا نشان ہے، اور سارے چل پڑو. تو وہ فوج جو ہے اب آپ کے اوپر حملے سے رک جائے گی، یہ اصول ہے. تو وہ حضرت علی کی فوج رک گئی. انہوں نے کہا جی کیا چاہتے ہیں؟ امن چاہتے ہیں. اچھا بھی کیا امن ہوگا؟ انہوں نے کہا بات یہ کہ بات چیت کے ذریعے معاملہ طے کرتے ہیں. اب ذرا سمجھنا یہ ساری سیاست کو. چلیں آپ ایک نمائندہ آپ لے آئیں، ایک نمائندہ ہم لاتے ہیں. ادھر سے انہوں نے کہا عبداللہ بن عباس کو ہم بنائیں گے. انہوں نے کہا نہ نہ نہ، اس کو نہ بناؤ، ابو موسیٰ اشعری کو بنا دو، وہ بڑے نرم خو آدمی ہیں. اچھا جی لے آؤ. تو وہ ان کو انہوں نے منوا لیا کہ آپ ابو موسیٰ اشعری کو بھیجوا دیں. اور ادھر سے انہوں نے کہا میرے پاس عمر بن العاص ہے. ان دونوں نے آپس میں بات چیت کی، اور بات چیت میں یہ طے کیا کہ ہم دونوں، میں اپنے بندے کو سٹیپ ڈاؤن کر دیتا ہوں، آپ اپنے بندے کو سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں، لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ، کہ جو لوگ ہیں یہ ڈیسائڈ کریں کون خلیفہ بنے گا، اور اپنے اپنے مطالبات. ان کا جی چل کے اعلان کریں. اب اعلان کرنے کے لیے گیا ابو موسیٰ اشعری کو، انہوں نے کہا آپ پہلے اعلان کریں. ابو موسیٰ اشعری نے کہا یہ ہمارے اندر طے ہوا ہے ساری بات، تو میں اپنے بندے اپنے خلیفہ کو سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں. ان کو کہا کہ آپ، انہوں نے کہا انہوں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، میں اپنے بندے کو سٹیپ ڈاؤن نہیں کرتا. ہاں اس نے میں اپنے بندے کو سٹیپ ڈاؤن نہیں کرتا. اب معاملات پھر گڑبڑ. یہ فوج، حضرت علی کی فوج کے اندر کچھ لوگ تھے وہ بغاوت کر گئے حضرت علی سے. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ حکم مقرر ہی کیوں کیا ابو موسیٰ کو؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہوتا ہے، آپ کیسے ہیں کہ آپ نے ان کو کیا؟ وہ ان کی فوج میں سے کچھ حصہ وہ علیحدہ ہو گیا، اور وہ اس بات پہ ہوا اسی آیت کے تحت. انہوں نے کہا کہ آپ نے ارتداد کیا ہے، ہم آپ سے علیحدہ ہو گئے ہیں. تو وہ جو گروہ نکلا وہ خارجی بن گیا، تو اس کو خوارج کہتے ہیں. وہ بڑے ہی سخت تھے اور بڑے دلیر قسم کے لوگ تھے. اور اپنے عقیدے میں بڑے سخت تھے, اور انہوں نے حضرت علی پر نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ آپ توبہ کرو, آپ اپنا اسلام دوبارہ لاؤ. اس طرح اب حضرت علی ادھر بھی الجھ گئے اور ان کے ساتھ, تو اب اس جنگ کو چھوڑا پہلے ان کے کلا کما کے لیے بھارے یہ خوارج کے, تو ایک جنگ نہاوند ان کے ساتھ ہوئی ایک مقام پہ, ان کا کلا کما حضرت علی کو کرنا پڑا, ان سے چھوٹے, پھر ان کے پاس جوانے لگے, تو اس وقت تک اتنا خون خرابہ بہ چکا تھا. حضرت علی نے یہی مناسب سمجھا کہ اس ایشو کو ابھی جنگ صفین والے معاملے کو رہنے دیا جائے, اور جہاں تک امیر معاویہ بیٹھے ہیں وہ اسی ایریے میں رہ جائیں, اور ہم جس ایریے میں ہیں حجاز کا ایریا یہ, ہم حضرت علی کی وہ نگرانی میں رہے گا. یہ خوارج کے ہونے کی وجہ سے پھر یہیں پہ جنگ جو ہے نا وہ روک دی گئی ان کے ساتھ معاملے. اب کیا ہوا, یہ جو خوارجی تھے ان کے تین بندے انہوں نے ایسے مقرر کیے, ان کا ارادہ تھا کہ یہ سارے سسٹم کے اندر تین بندوں کو اگر ہم قتل کر دیں تو معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. ایک کو کہا ابن ملجم کو کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو قتل کریے گا, ایک کو کہا امیر معاویہ پہ حملہ کرنا, دوسرے کو کہا عمر بن العاص پہ, تین تینوں بندے یہ تینوں گئے اپنے پروگرام کے مطابق. اس کا ابن ملجم کا حملہ کارگر ہوا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کر دیا. امیر معاویہ پہ حملہ ہوا, وہ زخمی ہو گئے لیکن وہ بچ گئے, اور عمر بن العاص دن نماز پڑھانے نہیں آئے صبح, کیونکہ اس وقت خلیفہ وقت نماز پڑھاتے تھے, صبح کی امامت وہی کرتے تھے. بہرحال اب حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنا دیا گیا, ادھر تو وہ اب خلیفہ وہ بن کے ہی بیٹھے ہیں امیر معاویہ. حضرت حسن بڑے حلیم, بڑی طبیعت کے جو تھے وہ نرم تھے, انہوں نے کہا میں اس بوجھ کو اب نہیں اٹھاتا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں نا اتنے مر چکے ہیں, اور میں اور مدینہ کے اندر یا ادھر خون بہا نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اس سٹینڈ سے واپس آ گئے اور اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے چھ مہینے کے اندر. تو یہ چھ مہینے تک ہمارے خلفائے راشدین کی ایکچوئل تعداد پانچ ہے, یہ چھ مہینے کی ان کی تعداد, لیکن مشہور چار زیادہ ہیں. تو حضرت حسن کو ملا کہ وہ ٹائم پورا ہوتا ہے جو خلفائے راشدین کا ہے. تو اس کے بعد اب امیر معاویہ پورے حجاز کے اور اس سارے کے سارے امیر بن گئے,
خلیفہ بن گئے,
خلیفہ بن گیا.
اچھا یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. تو ناظرین اب یہ تاریخ یہاں تک پہنچی کہ کس طریقے سے حضرت عثمان غنی کی شہادت کن حالات میں ہوئی, اور اس کے بعد غلط فہمی جو پیدا ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی میں, وہ جنگ جمل کی جو باعث بنی وہ کیا تھی, اور اس کے بعد جنگ صفین کن حالات میں ہوئی, اور پھر حضرت علی کی شہادت کیسے ہوئی اور اس میں کون ملوث تھا, خارجی وہ جو قبیلہ تھا, اور اس کے بعد اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پورے یعنی ایک اسلامی ریاست کے خلیفہ بن گئے. اگلے سیگمنٹ میں اب بات آگے چلے گی, اور پھر واقعہ کربلا کی جو آخری قسط, آخری جو واقعہ رونما ہوا, اب یہ سٹیج سارا بن چکا ہے, اس کے بعد پھر معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں یہ ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین پروگرام کلچرل شوق آخری سیگمنٹ. جی مجتبہ بیٹی صاحب, تو بات ہم یہاں تک آ گئی کہ آخر میں حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن جو تھے وہ بن گئے خلیفہ اس طرف حجاز کے علاقے میں, لیکن چھ ماہ میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے جو ساری حکومت تھی وہ حضرت امیر معاویہ, انہوں نے ایک سمجھوتا کر دیا کہ وہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی. اب حالات آگے چلتے ہیں.
اب دیکھیں یہ میں نے جیسے آپ کو اپنا تھیسس بیان کیا تھا سماجیات, سیاسیات اور روحانیات, اب ہم تھوڑا اس کی طرف آتے ہیں. سیاسیات میں نے آپ کو سمجھا دی, اس کا ٹوٹل بیک گراؤنڈ یہ ہے. امیر معاویہ نے جاتے ہوئے جب انہوں نے 20 سال, اس کے بعد 20 سال تقریباً حکومت کی ہے,
ٹھیک
ہے, انہوں نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا, اور اپنی حیاتی میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایک دفعہ یہ اس کی بیعت سارے سے پہلے لے لوں ان ایڈوانس, لیکن وہ نہیں ہوئی. لیکن جاتے ہوئے وہ کہہ گئے کہ یہ چار بندے ہیں جو بڑے ہیں, ان سے ہر حال میں آپ کو بیعت لینی ہے اگر آپ نے خلیفہ رہنا ہے تو, باقی ادھر کا فکر نہیں کرو, صرف مدینہ کی فکر کرو کہ وہاں پہ جو کبار حضرات بیٹھے ہیں اس میں اس نے عبداللہ بن زبیر کا خصوصی طور پہ لکھا اور بڑی خاصیت سے لیا, اور بلکہ یہاں تک لکھ دیا کہ اگر وہ نہ کرے اس کو قتل کر دینا, یہاں تک کی وصیت کی, اور یہ کہا کہ حسین بن علی سے ضرور بیعت لینا ورنہ تمہاری حکومت قائم نہیں رہے گی, اہل بیعت ہیں وہ. اس نے یزید خلیفہ اپنے طور پہ بن گیا امیر معاویہ کے بعد, اس نے گورنر مدینہ کو کہا کہ ان سے بیعت لیں, گورنر مدینہ نے بیعت کے لیے بلایا, عبداللہ بن زبیر اس کو دے گئے کہ بھئی اچھا میں صبح تک سوچ کے میں آؤں گا بتاؤں گا. اسی طرح سے حضرت امام حسین نے بھی کہا, وہ راتوں رات عبداللہ بن زبیر نکل گئے مدینہ سے, اور امام حسین نے ان سے کہا کہ مجھ جیسا آدمی اکیلے میں بیٹھ کے بیعت نہیں کر سکتا, میں اعلانیہ بیعت کروں گا تو مجھے موقع ہے. وہ اس بات پہ راضی ہو گیا. اب مروان بن حکم جو بعد میں بنا, جو اس وقت عثمان غنی کے ساتھ تھا, وہ اس وقت اس خلیفہ کے پاس بیٹھا تھا, اس نے کہا بات یاد رکھو تم نے یہ غلط کیا ہے, امام حسین کو یہاں سے جانے دیا ہے, یاد رکھو تا قیامت تم اب بیعت نہیں کر سکتے لے سکتے, اسے یہی موقع تھا جب بیٹھے ہوئے تھے بیعت لے لیتے. یہ مروان بن حکم نے اس وقت اس خلیفہ کو کہا, وہ گورنر مدینہ کو. حضرت عثمان بھی, حضرت امام حسین بھی یہاں سے نکل کر مکہ کی طرف چلے گئے, اور مکہ سے پھر انہوں نے کوفہ کے لوگ ان دا مین ٹائم ان کو دعوت دے رہے تھے حضرت عثمان حضرت امام حسین کو کہ آپ کوفہ آ جائیں ہم آپ کی بیعت کریں گے. امام حسین نے اپنے کزن مسلم بن عقیل کو ان کو بھیجا کوفہ کے حالات پتہ کریں, اگر وہ حالات بہتر ہوں تو پھر شہم ہم وہاں چلے جائیں. وہ وہاں گئے تو ان کو وہاں پر قتل کر دیا گیا. ان دا مین ٹائم وہ اطلاع بھیج چکے تھے حضرت امام حسین کو کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں, اور بوریوں کے حساب سے خطوط بھرے ہوئے پہنچ گئے. جب ان کے پاس پہنچے تو وہ مطمئن ہو گئے کہ میرے اپنے بندے نے, میرے اپنے کزن نے مجھے کہا ہے تو میں جاتا ہوں. تو یہ یہاں سے روانہ ہو گئے مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے. راستے میں یہ خبر مل گئی کہ مسلم بن عقیل کو وہاں پر قتل کر دیا گیا. جب یہاں پہ خبر پہنچی تو اس وقت بھی امام حسین رضی اللہ عنہ نے سوچ لیا کہ بھی معاملات وہاں پہ اچھے نہیں ہیں, لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی اس میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم بدلہ لیں گے, چونکہ ہمارے والد کو بھی ہے, تو ہم تو امام حسین ان کے ساتھ سٹینڈ کر گئے. وہ سارے قافلہ جو اب بہت سارے جیسے جیسے قافلہ گزرتا تھا لوگ قبائل کے اکٹھے ہوتے جگہ ہوتے یہاں تک پہنچ گیا. کربلا میں ان کو اتارا گیا, ادھر یزید کی فوجوں نے ان کو کربلا کے مقام پر اتار دیا پیا, اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ بیعت کریں. امام حسین, یہ اب یہاں پہ تھوڑی سی روحانیات کا ہے سلسلہ, میں آپ سے دو منٹ لوں گا. وہاں پہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا, میں آپ کو خطبے کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں. کیا دیکھیں خطابت کیا ہے اس, یہ مقام بیضہ پہ وہ کہتے ہیں حضرت امام حسین نے ایک پرجوش خطبہ دیا. لوگوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم محرمات الہی کو حلال کرنے والے, خدا کو عہد کو توڑنے والے, خدا اور رسول کی مخالفت اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قولاً و عملاً اس پر غیرت نہ آئی تو خدا کو حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کی جگہ دوزخ میں داخل کر دے. لوگوں, خبردار ہو جاؤ, ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے. ملک میں فساد پھیلایا ہے, حدود الہی کو معطل کر دیا ہے, مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں, خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیا ہے. اس لیے مجھ کو غیرت آنے کا زیادہ حق ہے. یہ ہے وہ روحانی چیز جو حضرت امام حسین کو مجبور کر رہی ہے کہ بیعت نہیں کرنی. اس کے بعد پھر ایک اور چھوٹا سا خطبہ دیا. جب دیکھا کہ یہ معاملات آ گئے ہیں اور حضرت امام حسین نے لوگوں کو کہا اب یہ لوگ میری جان کے در پہ ہیں, تم میں سے جو مجھ کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے, مجھے کسی پر کوئی اعتراض نہیں, میں دل سے خوشی آپ کو اجازت دیتا ہوں.
یہ اس وقت کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ
جب یہ اعلان کر دیا اور بتیاں بجھ